بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف دیں، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک شرک تو قول سے ہوتا ہے اور ایک عقیدے کی خرابی دل میں ہوتی ہے. تو یہ جو بہت سارے گناہ ہمارے اس عقیدے کی خرابی کی بنا پہ ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھنا اور فرعون ایمان پڑھ رہے تھے اصل میں، اور فرعون ایمان میں اب جو سبق ہے وہ یہی تھا کہ اقسام شرک. تو اس کو اس میں سے بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر تعلیم الدین سے بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تقویۃ الایمان سے بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ کچھ اس کا اندازہ بھی ہو جائے کہ شرک ہے کیا، اور ہم خود اپنے کو بچا سکیں، اپنے متعلقین کو بچا سکیں. یہ وقت ایسا ہی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، وہ ان کے ایمان کی حفاظت ہے. اور اس میں ایک چیز یہ شرک ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتاب فروع الایمان میں لکھتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں، ایک شرک فی العقیدہ اور ایک شرک فی العمل. شرک فی العقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھ لیا جائے، اور عبادت نام ہے بہت ہی زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کسی کے سامنے جھک جانے کا. جیسے ہمارے بزرگ اور ہمارے بہت ہی بڑے محسن حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحم اللہ، جب شروع میں ان سے آ کے ملا تھا مکہ مکرمہ میں، تو ہم لوگ کی عادت تھی پاکستان میں بہت جھک جھک کے تواضع دکھانے کی. وہ حقیقی توازو نہیں تھی، حقیقتاً تو کبر بھرا ہوا تھا، اوپر سے بہت جھک جھک کے ملتے ہیں، بہت جھک کے کھڑے ہو گئے. تو جیسی ملاقات ہوئی تو ان سے کہنے لگے کہ یہ تو رکوع کی شکل ہوگی، کہ رکوع کی شکل ہوگی. رکوع کی شکل کسی کو جائز نہیں، کسی کے سامنے رکوع یا سجدے کی شکل بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غایت تذلل ہے جو صرف اللہ کے لیے. ایسا تذلل کسی کے سامنے اختیار کرنا، یہی ہے عبادت. عبادت اسی کو کہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں. جی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت سے کلب بن گئے ہیں جہاں بچوں کو جوڈو کراٹے وغیرہ سکھاتے ہیں. یہ اس سے خالی نہیں ہے شرک سے، کیونکہ وہاں استاد کو رکوع وغیرہ کرایا جاتا ہے، تو بچوں کو بڑے آرام سے بھیج دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں. اس کے بغیر وہ سیکھ ہی نہیں سکتا. وہ تو سکھاتے ہیں کہ استاد کے سامنے تم ایسا تذلل اختیار کرو، اس کا ایسے متی ہو جاؤ، ایسے فرمانبردار ہو جاؤ، ایک اشارے پر چلو. تو اس کے لیے ان کے خاص طریقے ہیں. تو شرک فی العقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھا جائے، یہی شرک ہے. اور اسی کے لیے ارشاد ہوا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے شرک اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جس کے لیے چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے. شرک فی العمل یہ ہے کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ تو سوچ کا ہوا. شرک فی العقیدہ جو ہے یہ تو سوچ سے متعلق ہو گیا کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہے نعوذ باللہ کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے تذلل کیا جائے. یہ اگر دماغ میں آ گیا تو یہ تو شرک فی العقیدہ ہو گیا، یعنی عقیدہ خراب ہو گیا. اور ایک شرک فی العمل ہے، اس کی مثال ابھی دی تھی آپ، کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے وہ غیر اللہ کے ساتھ کیا جائے. اس شرک میں اکثر عوام اور بالخصوص عورتیں کثرت سے مبتلا ہیں. فرمایا اس زمانے میں کثرت سے مبتلا ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھانا، کسی کی منت ماننا، کسی چیز کو طبعاً مؤثر سمجھنا، کسی چیز کو طبعاً مؤثر سمجھنا، کسی چیز میں اثر حقیقتاً نہیں ہے. اس کی عجیب مثال حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی. فرمایا کہ دیکھیں عادت اور چیز ہے اور اثر اور چیز ہے، اور عادت بار بار ایک چیز کو مشاہدہ کرتے کرتے وہ چونکہ عادت اللہ ہے اس لیے ہم اس کو اثر سمجھ بیٹھتے ہیں. اور مثال اس کی عجیب بھی ہے کہ مثلاً ہم کو پانی گرم کرنا ہو تو چائے دانی میں پانی رکھ کر ہم چولہے پہ چڑھا دیتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ آگ میں یہ اثر ہے کہ وہ پانی کو گرم کر دے، یعنی آگ میں تباہ نہیں اثر. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ بار بار ایسا مشاہدہ ہوتا ہے اس لیے یہ نظر آتا ہے ایسا، ورنہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے بلکہ ہر بار اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو اللہ کے حکم سے پانی گرم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے پانی گرم ہوتا ہے. تو اسی لیے کسی چیز کو طبعاً مؤثر سمجھنا، کسی کے روبرو سجدہ تعظیم کرنا، بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف کرنا. مثلا مسجد نبوی، اب تو خیر انہوں نے روک دیا، پہلے شروع شروع میں جب ہم لوگ آئے تھے تو ایسا تھا کہ آپ گھوم سکتے تھے چاروں طرف. ادھر کا جو راستہ بند کر دیا ہے، مواز شریف کے پاس سے گزر کر بائیں طرف کا جانے کا راستہ بند کر دیا. پہلے یہ راستہ کھلا ہوتا تھا اور ہم لوگ جاتے تھے اور ہم لوگ دعا وہی مانگتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگتے تھے، ادھر سے ہٹ جاتے تھے فوراً سلام کر کے ادب کی وجہ سے. جب اس کو بند کر دیا تو بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ چکر لگانے لگ جاتے تھے. تو یہ چکر لگانا بالکل جائز نہیں، شرک ہے، شرک العمل ہے، کیونکہ سوائے خانہ کعبہ کے اور کسی کا چیز کا طواف جائز نہیں. کسی قبر پر تقرباً یعنی مردے کے ہاں قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز چڑھانا، کسی سے یہ کہنا، اس کا یہاں بڑا رواج ہے، کسی سے یہ کہنا کہ اوپر خدا نیچے تم. اب دیکھیں کثرت سے درخواستوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ پہلے تو اللہ میاں ہے بعد میں تم ہو اس کے، نعوذ باللہ. اللہ میاں تو تم کہاں ہو، تو شرک ہے. اے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کس میں قدرت ہے، میرا تو بس یہ کافی ہے میں وہ اللہ میاں ہے اس کے بعد آپ ہے، نعوذ باللہ. اللہ میاں ہے اس کے بعد آپ ہے، اللہ میاں ہے تو اس کے بعد کوئی کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ میاں تو کافی ہے. کسی سے یہ کہنا کہ اوپر خدا اور نیچے تم، اسی طرح کے اور ہزاروں افعال ہیں. یہ افعال چونکہ یہ شرک فی العبادت تو نہیں ہے لیکن سخت معصیت ہے، چونکہ شکل ہے شرک. مسلمانوں پر واجب ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے گھروں میں اس کا پورا انسداد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے. کیونکہ یہ آیت تو فرض قطعی فرض ہے نا کہ اپنے آپ کو گناہ سے خود دور رہو، شرک سے دور رہو، اور اپنے اہل و عیال کو گناہ سے بچاؤ. بعض لوگ خود تو بچتے ہیں اور تسبیح بھی اور لیکن بچوں کی بیوی کی پرواہ نہیں ہے، ان گناہوں میں وہ پڑے. اور آج کل تو انٹرنیٹ اور اس کی وجہ سے تصاویر اور موسیقی کے گناہ اتنے عام ہو گئے ہیں، ان سے بچانا ہمارے ذمے ہے. یہ تو فرول ایمان میں حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا لکھ دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس میں کر دی ہے. تعلیم الدین میں وہی آیت پڑھی گئی جو پہلے پڑھی، لیکن تفصیل سے پوری کی پوری کئی آیات پڑھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان آیات سے بدعت اور شرک اور جہالت کی رسوم اور شیطان کی اطاعت اور موافقت کی برائی صاف صاف معلوم ہوئی. خیر یہ تو ہم لوگوں کو الحمدللہ معلوم ہے کہ شرک بری چیز ہے، بدعت بری چیز ہے، شیطان کی اطاعت بری چیز ہے، لیکن عملاً اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. چونکہ ان امور کے ارتکاب سے توحید اور رسالت کے عقیدے میں خلل اور ایمان میں ظلمت اور کدورت آ جاتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ برے عقیدے اور بری رسمیں اور کفر اور شرک کی جو باتیں ہیں ان کو بیان کیا جائے. مختصراً لکھا ہے شرک کے بارے میں کہ کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد کرنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے، یہ اشراک فی العلم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کسی اور کو تو غیب کا علم نہیں. نجومی پنڈت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا، بہت سخت لکھا ہے، کسی ایسے شخص سے غیب کی خبر معلوم کر رہے ہیں، شرک ہے یہ. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بتانے والے ہوتے ہیں، بس حرام ہے جانا ایسی جگہوں پہ. یا کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھ لینا، یا کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی، یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا. اب اس میں ایک چیز ہے جس میں ہم آپ مبتلا ہو جائیں گے، وہ یہ کہ آپ جا رہے تھے اور سڑک کے اوپر نکلے صبح کو، گاڑی میں ہیں یا گاڑی میں نہیں بھی ہیں، اور سامنے سے کالی بلی چلی گئی. یہاں پہ اچھے اچھے ماشاء اللہ علم والے اور ہر طرح کے لوگوں کا یہاں پہ عقیدہ ہل جاتا ہے، کیونکہ مشہور ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو بڑی نحوست آتی ہے. چنانچہ ایک صاحب ہیں، ان کے بارے میں مجھے پتا ہے، وہ تو ایسا اگر ہو جاتا تھا تو فوراً گھر واپس آ جاتے تھے، اب جاتے ہی نہیں تھے کہ اب تو یہ بہت برا ہو گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی ایسا ہو تو یوں کہا کرو، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك. یعنی حسنات یعنی اچھائیاں اور بھلائیاں تو صرف اللہ میاں ہی لا سکتے ہیں، اور برائیوں کو کوئی دفع کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا آپ ہی کر سکتے ہیں. یہ کہہ کر چلے جاؤ، کیونکہ میرے ساتھ خود کئی بار ہوا ہے، کہ میں نکلا اور بلی نے راستہ، بعض وقت کالی بلی نے، بس یہ دعا پڑھی اور نکل گیا، اللہ کا شکر ہے آپ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں، کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، بالکل بے عمدہ خیال ہے یہ. اور یہی بات ہے، اسی طرح کی تو شرک میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اشراک فی التصرف یہ ہے کہ کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، کہ اس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں، تم اللہ کے حکم پہ عمل کرو، اللہ تعالی کے ہاتھ میں. بہت ساری آیت ہے قرآن کی. کسی سے مرادیں مانگنا، روزی مانگنا، اولاد مانگنا غیر اللہ سے جائز ہی نہیں. بعض لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی، ایک صاحب تھے ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیے آپ کو صاحب بتا دوں، اس کے پیچھے نہ پڑی، اس کو سوچیے ہی نہیں، جو اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کوئی تدبیر ایسی نہیں ہے کہ کوئی کر سکے اس معاملے میں، سب تدبیریں ایسی پیکار ہیں. تو مصنوعی تدبیروں سے آخر کیا ہوگا، اس کا انجام اچھا تھوڑا ہی ہوگا. اور عبادت میں اشراک میں لکھا ہے کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کے قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے قول یا رسم کو ترجیح دے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے قول یا رسم کو ترجیح دینا، اس میں ہم ہو جاتے ہیں مبتلا. کسی کے روبرو جھکنا، کسی کے سامنے رکوع کی حالت ہو گئی، یہ اشراف فی العبادہ ہے. یا نقش دیوار کی طرح سے چپ چاپ کھڑے ہو جانا، یہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ غیر اللہ کا حق نہیں ہے. تعزیہ اور علم وغیرہ رکھنا اور توپ پر بکرا چڑھانا، خیر اس کا تو اب رواج نہیں. کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا اور کسی جگہ کا کعبے کا سا ادب کرنا. اور اشراق فی العادت، کسی کے نام پر بچے کے کان ناک چھیدنا، بالی پہنانا، کسی کے نام کا پیسہ بازو پر باندھنا. کسی کے نام کا پیسہ بازو پر باندھنا شادیوں میں ضرور کرتے ہیں، دولہا کو باندھ دیتے ہیں، اس کے بعد جو فتنے پیدا ہوتے ہیں اس کی نہ ہو. شرک جب تم کرو گے تو علی بخش، حسین بخش وغیرہ نام رکھنا. کسی جانور پر کسی کا نام لگا کر اس کا ادب کرنا. محرم کے مہینے میں پان نہ کھانا، لال کپڑا نہ پہننا. دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، اس میں بہت سے مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھی بری تاریخ اور دن کا پوچھنا، نجومی یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے کچھ باتیں پوشیدہ پوچھنا، یہ بھی شرک ہے. شگون لینا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا شرک ہے. کسی بزرگ کا نام بطور وظیفے کے جپنا، یوں کہنا کہ اللہ اور رسول چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا، شرک ہے. بس اللہ چاہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بندے ہیں، وہ خود اللہ تعالی کے حکم کے محتاج ہیں. یا یہ کہے کہ یہ سے ابھی عرض کیا کہ اوپر خدا نیچے تم، کسی کے نام کی قسم کھانا، کسی کو شاہنشاہ یا خداوند خدائگاں کہنا، تصویر رکھنا، خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر برکت کے لیے رکھنا شرک ہے، اور اس کی تعظیم کرنا. اب یہ بدعت القبور، چونکہ ان کا تعلق بھی شرک سے ہے بہت زیادہ، تو بدعت القبور کے نام سے لکھا ہے، قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا، کثرت سے چراغ جلانا، عورتوں کا وہاں جانا، چادریں ڈالنا، قبروں کو پختہ بنانا، بزرگوں کے راضی کرنے کو قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا. بزرگ کی قبر ہے، اس کی حد سے زیادہ تعظیم. قبر کو بوسہ دینا، قبر کا طواف کرنا یا اس کو سجدہ کرنا. دین اور دنیا کا کاروبار کا حرج کر کے درگاہوں کی زیارت کے لیے سفر اور اہتمام کرنا، کہ فلاں کی قبر پہ جا رہے ہیں، وہاں گانا بجانا، اونچی اونچی قبریں بنانا، ان کو منقش بنانا، ان پر پھول ہار ڈالنا، اس کی طرف نماز پڑھنا، اس پر عمارت بنانا، پتھر وغیرہ وہاں لکھ کر لگانا، یعنی کتبہ لگانا. تو تعلیم الدین میں اس کو بدعت القبور میں لکھا ہوا. چادر، شامیانہ، نقارہ، کھانا، مٹھائی وغیرہ چڑھانا، عرس کرنا یا عرسوں میں شریک ہونا. اب جو ہے وہ میں اس میں سے سناؤں گا کچھ شرک کے بارے میں، چونکہ سب سے قوی جو شخصیت گزری ہیں وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ ہمارے بزرگوں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ مواعظ میں کثرت سے ذکر کرتے ہیں. ان کا میں آپ کو پہلے تھوڑا سا تعارف کرا دوں، کہ وہ شہید ہے اور بہت بڑے شہید ہیں، معمولی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی. ان کے بارے میں جاننا چاہیے بچوں کو بھی. میں سر چلو، یہ کتاب جو ہے ان کی بہت مشہور ہے، تقویت الایمان. شروع میں دو تین صفحے دیے ہوئے ہیں ان کا تعارف، کس نے لکھا یہ پتہ نہیں چلا، کیونکہ چھپوائی گئی ہے، لیکن پوری کتاب تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ لکھی ہوئی، لیکن خود ان کا تعارف کس نے لکھا تو کوئی نام نہیں ہے. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 12 ربیع الثانی 1193 ہجری، 1193 ہجری میں پیدا ہوئے. اس وقت اکبر شاہ ثانی کا زمانہ تھا. آپ کے والد کا نام شاہ عبد الغنی تھا اور والدہ کا نام فاطمہ ہے. یہ جو ان کے والد ہیں شاہ عبد الغنی، بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ پوتے ہوئے. یہ شاہ ولی اللہ کے چوتھے صاحبزادے شاہ عبد الغنی کے بیٹے تھے، چوتھے صاحبزادے ان کے شاہ عبد الغنی، ان کے یہ بیٹے تھے. اور ظاہر ہے یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چاروں بیٹے ایک سے خود ہی ایک سے عجیب تھے. ابھی آپ کو مختصر بتاؤں گا کیونکہ یہ بھی ایک چیز ہے جو سب کچھ رخصت ہوا جا رہا ہے. بزرگوں کا کوئی تذکرہ کسی بچوں سے پوچھے ذرا, بچوں کیا بڑوں سے پوچھے بچے کیا بڑوں سے پوچھے, کسی کو پتا ہے؟ جیسے مجھے ایک شعر یاد آ گیا تھا کہ دو چار تو نہیں ہے ہزاروں سے پوچھیے, قصہ شب فراق کا تاروں سے پوچھیے. یہ تو خیر ایسی مجھے مزاحم یاد آ گیا, دو چار تو نہیں ہے ہزاروں سے پوچھیے, قصہ شب فراق کا تاروں سے پوچھیے. خیر اس کو شاعری ذوق ہو اور اس کو پتا ہو کہ فراق شب فراق میں تارے گنتے ہیں تو اس کو اندازہ ہوگا اس شعر کا. لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے 8 سال کی عمر میں, والد کا نام تو شاہ عبد الغنی اور والدہ کا نام فاطمہ تھا, 8 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا. 8 سال میں قرآن مجید حفظ کیا تھا, اور یہ حفظ اس وقت بھی طوطے کی طرح کا نہ تھا. آپ کو قرآن مجید کے معنی اور مطلب بھی پڑھائے گئے تھے ساتھ ساتھ. اس کے بعد 2-3 سال میں صرف و نحو اور کچھ معقول کی کتابیں اور فقہ اپنے والد بزرگوار سے پڑھی, وہی مولانا عبد الغنی رحمۃ اللہ. جب آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا تو جناب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہونہار بھتیجے کو اپنے سائے عاطفت میں لے لیا. یہ جو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ چچا ہوئے ان کے, چچا ہوئے نا یہ بھی. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ 1159 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1239 میں ان کا انتقال ہوا, یعنی یہ 1746 عیسوی سے 1823 عیسوی تک. اور یہ جو ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یا شاہ ولی, جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند اکبر تھے, پہلے بیٹے تھے, یہ سراج الہند کے لقب سے مشہور ہے. سراج الہند یعنی ہند کے چراغ. ان کے جد محترم شاہ عبد الرحیم تھے, یعنی یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم, ان کا تذکرہ بھی مواعظ میں آئے گا. بہت بڑے بزرگ تھے. لیکن یہ جو شاہ عبد العزیز تھے جنہوں نے پھر ان کو شاہ اسماعیل شہید کی سرپرستی کی ان کے والد کی انتقال کے بعد, ان کو علم بھی تھا اور استحضار لکھا, یعنی ظاہر ہے تزکیہ نفس ہو کر استحضار کا حال تھا, یعنی اللہ تعلق مع اللہ میں کوئی خاص مقام تھا. ان کا سلسلہ 34 واسطوں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. یہ جو شاہ عبد العزیز تھے یہ بڑے صاحبزادے تھے, یہ عربی اور فارسی کے ماہر تھے اور 60 سال تک دینی علوم اور احادیث کی تعلیم دیتے رہے. وہ ان افراد میں شامل ہیں جن کی وجہ سے برصغیر میں علم حدیث پھیلا ہے. انہوں نے ان کی سرپرستی کی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے والد کے انتقال کے بعد, یعنی مولانا عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے. اس کے بعد شاہ رفیع الدین صاحب, ان دو آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے. شاہ رفیع الدین صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ ہے. اور تیسرے صاحبزادے شاہ عبد القادر کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کی اردو تفسیر ہے, جو مبدہ القرآن شاید نام ہے اس کا. یہ تفسیر بھی انتہائی مقبول ہے. تو یہ ہیں ان کے چار بیٹے اور ان کے کیسے عجیب لوگ تھے. تو جناب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہونہار بھتیجے کو اپنے سائے عاطفت میں لے لیا, اور آپ نے حدیث تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, یہ ماہر حدیث تھے, کہ حلقہ 10 میں پڑھی, اور 16 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو, 16 سال میں عالم بن چکے تھے. اور آپ کی عمر تقریباً, اب یہ بچوں سنو, آپ کی تقریباً عمر 21 برس کی ہوگی کہ وہ تمام ضروری فنون جنگی کے ماہر ہو گئے, جنگی فنون کے ماہر ہو چکے تھے. ظاہر شہید ہونا تھا, جہاد کرنا تھا, گو جنگ کا تو تجربہ نہیں تھا کیونکہ جنگ ہوئی نہیں ان کے سامنے, لیکن وہ مادہ ان کے اندر موجود تھا جو ایک سپاہی میں ہوتا ہے. اور مولانا نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا تھا کہ اگر کبھی جنگ کا موقع ہوا تو کوئی مولانا کو فنون جنگ سے محض نابلد نہ سمجھے. چند مہینے تو یہ مشق کی کہ دوڑنے میں سانس پر اتنا قابو پا لیا تھا چلنے میں اور دوڑنے میں کہ ایک سانس میں 10-11 میل چلے جائیں اور تھکان نہیں ہو, یعنی بغیر رکے, یعنی 10-11 میل کوئی تھکان نہیں, اور تیراکی میں بھی اس طرح سے کمال حاصل کیا. اسی طرح سے 10-11 میل تک تیرتے ہوئے ایک سانس میں. اس کے بعد آپ نے گرمیوں میں سخت دھوپ اور تپتی ہوئی زمین پر آہستہ آہستہ برہنہ پاؤں چلنے کی مشق کی. میں اس لیے بتا رہا ہوں, آج کل بچوں کو بڑی فکر ہے کہ ہماری کوئی تفریح کا انتظام ہی نہیں, سب بچے شکایت کرتے رہتے ہیں, جہاں شریف بچے جو گھروں کے اندر قید ہیں, جیسے ہم لوگ کے جاننے والے ہیں, بےچارے کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم اسکول جاتے ہیں تو سب بچے جو ہیں ہم سے ایک سے ایک باتیں کرتے ہیں, کوئی اس کی بات کر رہا ہے, کوئی کرکٹ کی بات کر رہا ہے, کوئی مووی کی بات کر رہا ہے, کوئی فلاں چیز کی بات کر رہا ہے, اور ہم بالکل پھس, کچھ آتا ہی جاتا نہیں, ہمیں کچھ پتا ہی نہیں, ہم تو کوئی تفریح ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں ہمارا, میں کس چیز کی بات کروں, کوئی کتاب پڑھنے نہیں دیتے, انٹرنیٹ کھولنے نہیں دیتے, تو ہم کریں کیا, ہم اسکول جا کے بالکل پھسڈی ہو جاتے ہیں. تو ان کو بتا رہا ہوں کہ کرنے کا کام کیا تھا. آپ نے گرمیوں میں سخت دھوپ اور تپتی ہوئی زمین پر آہستہ آہستہ برہنہ پاؤں چلنے, اس میں شک نہیں کہ ہمارے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کا بدلہ عطا فرمائے, جو کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ نیک بنے, اس کی وجہ سے بچوں کو قید میں رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آپ کو پتا ہے ہمارے بچے جاتے تھے مکہ مکرمہ سے جدہ, روزانہ کا تھا, ابھی بھی جاتے ہیں ہمارے نواز سے, تو میں جب بھی بس دیکھتا تھا بس یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ یہ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں ہمارے بچے, آپ ان کو اپنی طرف سے سلا دیجیے گا. تو یہ جو بچوں کو قید ہے, یہ سمجھ لیں کہ یہ انہی کے فائدے کے لیے ہے. اب تفریح کیا کریں, گھر میں جو ہو سکتی ہے تفریح وہی کرو, لیکن تفریح کی جو چیز ہے جو جائز ہے بچوں کے لیے, وہی ہے جو جسمانی ورزش کے ساتھ, جتنی بھی تفریح ہے جو جسمانی ورزش کے ساتھ نہیں وہ تو جائز ہی نہیں. شطرنج حرام, لوڈو حرام, بیکار قسم کے کاموں میں الجھنا حرام, انٹرنیٹ پہ جانا حرام, ہر چیز تو حرام ہے. حلال تو بس وہ ہے ورزش یا تفریح جس میں جسمانی مشقت ہو. تو انہوں نے گرمیوں میں سخت دھوپ اور تپتی ہوئی زمین پر آہستہ آہستہ برہنہ پاؤں چلنے کی مشق کی. پہلے پہل تو آپ کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے, لیکن بعد میں ایسی عادت پڑ گئی کہ آپ جامع مسجد کے سرخ پتھر کے فرش پر گھنٹوں آہستہ آہستہ ٹہلتے رہتے. اسی طرح سے پھر آپ نے اپنے کو جاڑے کا عادی بنایا, تو لوگ تو کڑکتے جاڑوں میں لحافوں میں گھسے پڑے رہتے اور آپ اپنے مکان کی چھت پر اکہرے کپڑے پہنے ٹہلتے رہتے. پھر کم کھانے اور سونے کی بھی مشق تھی, اور نیند پر اتنا قابو پا لیا کہ جب چاہیں سو جائیں اور جب چاہیں اٹھ جائیں. جب یہ تمام قوتیں مولانا میں آ گئیں تو آپ نے تقریر کرنے کی عادت بڑھائی, یہاں تک کہ آپ کئی گھنٹے بلا تکان تقریر فرماتے, لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ کی آواز بیٹھ گئی ہو یا آواز کے دوران پانی پینے کی نوبت آئی. نکاح بھی ان کا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نواسی ام کلثوم بنت مولوی عبد الرحمان صاحب, جو شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں, یعنی ان کی بیٹی, ان کا نکاح اپنے بھتیجے مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا. اور اصلاحی کارنامے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جامع مسجد دہلی میں شرک و بدعت اور مروج رسوم کے رد میں تقریریں فرمائیں, کتابیں تصنیف فرمائیں, اور حاسدوں نے ان کے ساتھ بادشاہ کو شکایت لگوائی, حکومت کو شکایت لگوائی, لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا اور سرخرو کر دیا. پنجاب میں ان کے زمانے میں رنجیت سنگھ اور سکھوں نے مسلمانوں پر ناقابل برداشت مظالم ڈھا رکھے تھے, اور احکام اسلام کی کھلی توہین کی جاتی, بہت سی مسجدوں کو استبل بنا دیا اور بہت سی مسجدوں میں دفتر قائم کیے گئے. مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہی. آپ کو سکھوں کے ان مظالم کی شکایتیں پہنچی, چنانچہ آپ نے 2 برس پنجاب کا دورہ کیا اور وہاں خود اپنی آنکھوں سے حالات دیکھے, اور وہاں کی پھر زبان بھی سیکھی 2 سال میں, اور اس کے بعد آپ دہلی واپس تشریف لائے اور مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے, اور اس ظلم کو ڈھانے اور خدا کے دین کو ابھارنے کے لیے بنیت جہاد 1241 ہجری میں آپ نے پنجاب کا سفر اختیار کیا. آپ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 3000 میل کا سفر کر کے وہاں کہاں پہنچے, پشاور. یہاں اللہ کا پیغام سنانے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جتنی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی, اور اس کی خاطر سخت سے سخت مصیبتیں اور انتہائی مشقتیں برداشت کی. سکھوں سے جو جنگیں ہوئیں ان میں آپ نے مجاہدین سے کل 11 لڑائیاں ہوئیں, جن میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شریک رہے, بالآخر بالاکوٹ کے میدان میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ 24 ذوالقعدہ 1246 ہجری کے دن اپنے خون کا آخری قطرہ اللہ کی راہ میں بہا دیا، وہی آپ کی قبر ہے بالا کوٹ. یہ ہے ان کی کتاب ہے، تھوڑا سا پڑھوں گا وقت اب ہے. کتاب عجیب، فرماتے ہیں کہ خدا بندہ تیرا ہزار بار شکر ہے کہ تو نے ہم پر بے شمار نعمتیں برسائیں، ہمیں اپنے سچے دین کی رہبری فرمائی، سیدھی راہ پر چلایا، موحد بنایا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، دین کا شوق دے دیا اور دینداروں کی ہمیں محبت عطا فرمائی. اے رب، ہماری طرف سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ کرام پر، ان کے جانشینوں پر اپنی رحمت و سلامتی کی بارش نازل فرما اور ہمیں بھی ان میں شامل فرما اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرما. یہ شہید کی دعا ہے. آپ شامل ہو جائیے، شامل ہو جائیے، موقع ہاتھ سے جانے مت دیجیے اور ہمیں اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق دیجیے اور اسلام پر میری موت عطا فرمائیے اور ان کے تابع داروں کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ دیجیے. آمین 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 آمین. اما بعد، انسان سب اللہ کے بندے ہیں، بندے کا کام بندگی بجا لانا ہے. جو بندہ بندگی سے جی چرائے وہ بندہ نہیں گندا ہے، بندہ نہیں گندا ہے. بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے. اس کی بندگی غیر مقبول ہے جس کے ایمان میں خلل ہے، اور جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قابل قدر ہے. لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے. اپنے عقائد کا جائزہ لیتے رہے، بیوی بچوں کو پڑھ کے سناتے رہے. وہ دیکھیں، ہمارے تو اللہ نے اتنا بڑا سہولت کر دی کہ بہشتی زیور جیسی کتابیں سب عقائد لکھے ہوئے، سنائیں، بار بار سنائیں. یعنی جو شروع کا حصہ ہے، میں تو خیال یہ ہے کہ اس کا ایک الگ سبق 2 منٹ کا رکھا جائے. وہ اس میں عقائد اور بدعت اور شرک کا جہاں جہاں بیان، اس کو پڑھ دیا جائے. وہ بڑے بڑے گناہ کا پہلا حصہ جو ہے، پہلے حصے کا بھی تھوڑا سا حصہ، اس کو بار بار پڑھا جائے اور اپنے اہل و عیال کو اور خود کو روکا جائے گناہ سے. کیونکہ گناہ سے سب سے بڑا نقصان ایمان کا چلا جانا ہے. مثلاً آپ کسی گناہ کو کرتے کرتے مانوس ہو گئے، جیسے آج کل تصاویر کا گناہ ہے. دیکھیے، اب بہت لوگ مبتلا ہیں تصاویر میں. یہ ہے کہ اب آپ نے جناب وہ تصاویر کے گناہ میں مبتلا ہوں گے. مثلاً ڈیجیٹل تصاویر ہیں، یہاں سے وہاں جا رہی ہیں، یہاں سے وہاں آ رہی ہیں، تو رفتہ رفتہ اس سے آپ کو انس پیدا ہو جائے گا، انس پیدا ہو جائے گا. ہمارے بھائی کی تصویر ہے، ہمارے بچے کی تصویر ہے، ہمارے فلاں کی تصویر، انس پیدا ہو گیا. پھر اس کے بعد اس گناہ کی برائی دل سے نکل جائے گی یا نہیں؟ اور گناہ کی برائی کا دل سے نکلنا کیا ہے؟ ایمان ختم. اس چیز کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ حرام ہے، اس کی برائی دل سے نکل جائے. اور گناہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایمانی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اور دوسرا بہت بڑا نقصان اس کے لیے ہے جس کے پاس دل ہو، کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور بندہ مسلمان اللہ کا عاشق ہوتا ہے، کیسے گوارا کرے گا؟ یہ نقصان، یہ دو بڑے نقصان، اور اس کا وبال الگ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے. لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کر رکھی ہیں. بعض باپ دادا کی رسموں پر چلتے ہیں، میرے باپ دادا یہ کرتے تھے اس لیے صحیح. تو بعض باپ دادا کی رسموں پر چلتے ہیں اور بعض اپنے بزرگوں کے طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو. بعض لوگ علماء کی خود تراشیدہ باتوں کو بطور سند پیش کر دیتے ہیں. 50 سال بعد آج کل جو الٹے سیدھے فتوے نکلے ان کو کوئی پیش کرے گا؟ مطلب بیئر حلال ہے، یہ مصر کے علماء کا فتویٰ ہے، تو اب اس کو کوئی پیش کرے سند کے طور سے؟ کوئی بات ہوئی؟ اور بعض لوگ عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور دینی باتوں میں عقل کو دخل دیتے ہیں. بہترین راستہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا جائے، عقل کو نقل میں دخل نہ دیا جائے اور انہی دو چشموں سے روح کو سیراب کیا جائے، یعنی قرآن اور سنت. بزرگوں کی جو بات، علماء کا جو مسئلہ اور برادری کی جو رسم قرآن و سنت کے موافق ہو، شریعت کے موافق ہو، اس کو مان لیا جائے اور جو خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے. پھر فرماتے ہیں، یاد رکھو ایمان کے دو جز ہیں، خدا کو خدا سمجھنا اور رسول کو رسول تسلیم کرنا. خدا کو خدا اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور رسول کو رسول تسلیم کرنا یہ ہے کہ انہی کا راستہ اختیار کیا جائے. پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ اتباع سنت ہے. توحید کی ضد شرک ہے اور سنت کی ضد بدعت ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ توحید اور اتباع سنت سے چمٹ جائے، انہیں سینے سے لگائے رکھے اور شرک و بدعت سے بچا رہے. شرک و بدعت ہی متاع ایمان کے گن ہیں جن سے ایمان جاتا رہتا ہے. دوسرے گناہوں سے صرف اعمال میں خلل پیدا ہوتا ہے، لیکن ان سے ایمان ہی جاتا رہتا ہے. پھر جو موحد اور متبع سنت ہو اور جو شرک و بدعت سے نفرت کرتا ہو، اس کے پاس بیٹھنے سے توحید اور اتباع سنت کا شوق پیدا ہوتا ہو، اسی کو اپنا استاد یا پیر سمجھو. ابھی توحید اور شرک کے بارے میں ابھی آج تو وقت نہیں رہا، انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا جب جمعرات کی مجلس میں عرض کر دوں گا. لیکن یہ ہے کہ ہے معاملہ بہت اہم کہ ہم اور ہمارے اہل و عیال اپنے ایمان کو تو نہیں کھو رہے. جب بھی مجھے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی تھی، دیکھو میں امریکہ گیا تھا، گناہ سے مانوس ہونے سے ایمان جاتا رہتا ہے. گناہ سے مانوس ہونا ہی ایمان کا ختم ہونا ہے. مانوس ہو گئے، مثال طور پر موسیقی سے نفرت ہونی چاہیے اور اب نفرت باقی نہیں رہی، مانوس ہو گئے، ایمان ختم ہو گئے. اسی طرح سے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، نامحرم کی آواز بھی سننا حرام. اب وہ مخلوط تعلیم وغیرہ میں رہ کر ایسے مانوس ہوئے کہ اب برائی اس کی محسوس نہیں ہوتی، گھل مل گئے، تو ایمان ختم ہو گیا کیونکہ آپ گناہ سے مانوس ہو گئے. یہ بہت بڑا نقصان ہے گناہ کا، اور یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں. فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، سب سے پہلے تو ایمان کی فکر کرو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی. پوری پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کان میں ڈال دیے جائیں سارے عقائد جو صحیح ہیں، اور بدعت اور شرک جو باتیں ہیں. بہشتی زیور بالکل کافی کتاب ہے اس لیے، اور خود بھی خیال رکھا جائے اور گناہ سے دور رہا جائے. گناہ اگر آئے گا شیطان کی تو چال ہی ہے، وہ گناہ کے ساتھ شرک بھی لے آئے گا اور ایمان کو ختم کر کے چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی ہمارے حفاظت فرمائے. یہ وقت ہی ایسا ہے کہ یہ فکر ہونی چاہیے ہر شخص کو. ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ایمان حاصل، اور یہاں پتہ چلا کہ ایمان صاف ہو چکا ہے چونکہ ہم ایک گناہ کو حلال سمجھ رہے ہیں. آپ کو سچ بتاؤں کہ ایک رمضان کے بعد میں، شاید رمضان وہیں گزرا کہ پاکستان، وہاں ایک بزرگ تھے جو تراویح میں پابندی سے آتے اور تہجد گزار ہو رہے تھے. عید کے دن پتا چلا کہ ان کے گھر میں مخلوط نشست، سب رشتے دار آئے، مخلوط نشست، محرم نامحرم کی تمیز نہیں، وہی ان کو سوئیاں دینا اور باتیں کرنا اور رنگ برنگے کپڑے پہن کے عورتوں کا آنا، اس کو وہ برا نہیں سمجھتے. تو ایمان رہا. اختلاط نامحرم مرد عورت کا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو انہوں نے عید کی خوشی کا حصہ بنایا جو کہ عید کا دن شکرانے کا تھا. کیا اسے پتہ چلا؟ ساری تسبیح اور سارا تہجد اور ساری تلاوت کلام پاک اور سارے تراویح اور روزہ سب بے معنی ہو گیا، کیونکہ یہاں تو ایمان کے اوپر ہی ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. اچھے سے سمجھ لیجیے. اسی طرح سے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور اپنے اہل و عیال کو اس سے بچانا ضروری ہے. ایمان ہی اگر کھو دیا ہم نے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ ابد الآباد کی یا جہنم ہے؟ یہی تو ہے. اس کی فکر کتنی ہے ہمیں، کتنی چیزوں میں اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کہیں ہم گناہ سے مانوس تو نہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں بچائیں اور ایمان کی، ہماری اور ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرمائیں. یاد رکھیں شریعت کے جو قوانین ہیں اٹل ہیں، 1500 سال پہلے جو تھے قوانین وہی ہیں، بدل نہیں سکتے. آج کل کے علماء اس کو بدلے تو اس کو مان نہیں سکتے ہم. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تصاویر حرام ہے تو حرام ہو گئی، اب ہماری منطق سے وہ جائز نہیں ہو سکتی. موسیقی کو حرام فرما دے تو حرام رہیں گی، وہ جائز نہیں ہو سکتی. نامحرم محرم میں چہرے کا پردہ ہے، لکھا ہے تمام پرانی کتابوں میں کہ پردہ فرض ہے. چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد وغیرہ سے پردہ فرض لکھا ہے، فرض. اور یہ لکھا ہے جو اس کا مذاق اڑائے گا یا اس کو مایوب سمجھے گا وہ کافر ہے. کیا یہ قانون بدل جائے گا کیا آج کل کی ایجادات کے لحاظ سے کہ چہرہ کھول کے گھومتے پھرو بازاروں میں اور نامحرموں کے سامنے آتے چلو؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ شریعت نہیں بدل سکتی. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے کہ ہم شریعت کی باتوں کے اوپر سر تسلیم خم کریں
عورت کا گھر سے باہر نکلنا بلا ضرورت شریعہ حرام ہے قرآن کی آیت سے، قیامت تک حرام رہے گا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. یہ چند مثالیں میں اس کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں کثرت ہے.
توفیق. آمین.